پہاڑی کرتے ہیں علی علی مشکل تو میری حل کرو مشکل خوشحالی
إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك العارفين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين کل کی مجلس کے آغاز میں چند مسائل کا بیان ہوا, اس کے نتیجے میں آج بہت سارے مسئلے صاحبان ایمان کی جانب سے ملے اور ان میں بعض ایسے مسئلے ہیں کہ جس کا جواب ممبر سے اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اتنے مختصر وقت میں اتنے لمبے لمبے موضوعات ممکن نہیں. مثلا ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اخباری فرقہ آخر کس دلیل کی وجہ سے تکلیف کو نہیں مانتا ہے. اول تو یہ مسئلہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے بھی نہیں, لیکن بعض ایسے افراد نے جو صحیح معنوں میں اخباری بھی نہیں فقط اس لیے کہ مجتہد دشمن ہیں اور انہیں مجتہدین کرام کے خلاف کچھ کہنا ہے تو کہیں سے انہیں یہ اڑتی پڑتی خبر مل گئی کہ شیعت میں ایک نظریہ اخباری ہے اور اخباری علماء اجتہاد اور تقلید کو نہیں مانتے. ایسے لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اگر اجتہاد اور تقلید کو نہیں مانتے تو پھر اخباری کسے مانتے, تو شاید وہ اخباری علماء کی تو مخالفت اور زیادہ کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی دشمنی آدمی نگاہ ڈالتا ہے کہ کون کون اور اس کا مخالف ہے. اب یہ جو چند جملے میں نے کہے اگر میں اس کی تفصیل میں چلا گیا تو میرا موضوع بالکل بدل جائے گا. یہاں کے مومنین کرام کی خوش قسمتی یہ ہے کہ حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب اب مستقل قیام کے لیے آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں. انہوں نے حال ہی میں اس مسئلے پر یعنی اخباریت کی دلیلیں کیا ہیں اور ان دلیلوں کا ہمارے پاس کیا جواب ہے ایک بہترین کتاب لکھی ہے اجتہاد اور تقلید. یہ کتاب بمبئی شہر میں بہت آسانی کے ساتھ علامہ محترم ہی کے ادارے سے مل سکتی ہے. بے شک یہ کتاب فی الحال صرف اردو زبان میں ہے، لیکن جو سوال مجھ تک آیا وہ بھی اردو میں لکھا تھا، اور لکھنے والے کی ہینڈ رائٹنگ یہ بتا رہی کہ اردو پڑھنا لکھنا سمجھنا ان کے لیے بہت آسان ہے. تو ایک کتاب کا موضوع 5-7-10 منٹ ممبر سے اس کا بیان نہیں ہو سکتا. شاید اگر میں مختصر اسے بیان کروں بھی تو مسئلہ بجائے اس کے کہ سالو ہو یا حل ہو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ بن سکتا. سوال نمبر 2 اسی پرچے پر یہ پوچھا گیا کہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے داڑھی کی مقدار کیا، کتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے. اب یہ جو آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، تو اس مسئلے کا جواب دے کر پھر اس کے بعد کل رات کے ایک آدھ مسئلے کی تشریح کرتے ہوئے آیت اللہ سیستانی کی تقلید کے بارے میں جو پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال گزارشات کی تھی اسے ریپیٹ کرنا پڑے گا. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ جو تھوڑی کے دائیں اور بائیں جبڑے کی ہڈی جاتی، داڑھی کم از کم اس پہ بھی ہونا چاہیے، رخسار کے بال شیف کیے جا سکتے ہیں، مگر خالص چن یا تھوڑی پہ اگر کوئی آدمی بال رکھے تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بنا بر احتیاط واجب یہ کافی نہیں. کم سے کم یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری داڑھی، مگر جبڑے کی جو ہڈیاں اس کے اوپر داڑھی آنا چاہیے. دوسرے الفاظ میں یہ مونچھوں کے لیول تک اگر داڑھی پہنچ جائے تو آیت اللہ سیستانی کے نظریے میں وہ کافی ہے، لیکن اگر خالی اتنی مختصر داڑھی رکھی گئی کہ چن یا تھوڑی یا ٹھڈی تک محدود ہے تو آیت اللہ سیستانی فرماتی کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ کافی نہیں. تیسرا سوال، سوال نہیں وہ پوری ایک مجلس کا عنوان ہے، اور ایسی مجلس جس کو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرضہ یا لون لے اور اس کے بعد اسے واپس نہ کرے تو اللہ اور رسول کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے اس کا صحیح جواب ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے کو اور پریشان کر دے. صحیح اور اصلی جواب یہ کہ اگر کسی آدمی نے لون لیا مگر مالی اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ اسے واپس کرے، جو آدمی پیسہ دے کے واپس نہیں کرتا ہے اس کی دو قسمیں، ایک بیچارہ ایسا جس کے پاس جینین ریزن، اس کی حیثیت نہیں، وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ قرضہ واپس کر سکے، اگر وہ واپس نہ کرے تو گناہگار نہیں. بلکہ اس کے بعد والا جملہ میں اس لیے بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے یہاں ہر آدمی شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق یوز کرتا تو کوئی اس سے غلط مطلب بھی نکال سکتا، لیکن مسئلہ شرعی اب پوچھا جائے تو پورا جواب دینا پڑے گا کہ اگر قرضہ واپس نہ کرنے والا مجبوری کی وجہ سے واپس نہیں کر رہا، اس کی حیثیت نہیں، اس کی پوزیشن نہیں، تو قرضہ واپس کرنا اس پر واجب نہیں ہے، اور جس نے قرضہ دیا اگر اسے پتا ہے کہ یہ بیچارہ مجبور ہے تو ڈیمانڈ کرنا حرام اور گناہ. جس نے لون دیا اسے پتا ہے کہ سامنے والے کی حالت ٹھیک نہیں, لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی تمہارے پرابلم کا مجھ سے کیا تعلق, میں نے تمہیں قرضہ دیا تھا اس وقت مجھے خود ضرورت ہے, پھر ڈیمانڈ کرنا, پریشرائز کرنا, دباؤ ڈالنا حرام اور گناہ. اور پھر یہاں پر ہمارے پاس یہ مسئلہ بھی آتا کہ سامنے والے کی پوزیشن نہیں, اس کا مطلب کیا, کس چیز کو کہیں گے کہ اس کی پوزیشن نہیں. فرض کیجیے کہ اس کے پاس گاڑی ہے یا کار, اسے بیچ کے ہمارا قرضہ دے, جی نہیں, جو اس کی ضروریات یا نیسیسٹیز ہیں, اس میں مکان آتا ہے, سواری آتی ہے, غلام آتا ہے, کنیز آتی ہے اور بہت ساری چیز, اگر ہم اس سے ڈیمانڈ کریں کہ واہ تم یہ کیسے کہہ رہے کہ میری پوزیشن نہیں, 50 لاکھ کا فلیٹ رکھ کے بیٹھے اسے بیچو, جاؤ 25 لاکھ کے فلیٹ میں اور میرا قرضہ دو, یہ بھی حرام. لیکن مجھے معلوم ہے کہ اتنا بھی جو میں نے جملہ کہہ دیا, بہت سارے لوگوں نے کہا یہ بہت اچھے پوائنٹ کی بات مولانا نے بتائی. اب جب بھی ہمارے پاس کوئی قرضہ لینے آئے گا ہم یہی کہیں گے کہ ہماری پوزیشن نہیں, یہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا, اسے پروف کرنا ہوگا. لیکن یہ تو ہو گیا ایک اس لیے مسئلہ کہ واقعاً کبھی کبھار پوزیشن نہیں ہوتی ہے اور قرضہ دینے والا پریشرائز کرتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, تھریٹ کرتا ہے, اسے نہیں معلوم کہ وہ خود ایک گناہ کر رہا. لیکن اگر اس کی حیثیت ہے واپس کرنے کی, تو ایک تنکا اگر کوئی آدمی کسی مومن کا رکھ لے تو 7-7 سال کا عذاب روایتوں میں بتایا جاتا, انتہائی بدترین ہے یہ شخص. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ کسی آدمی کی پوزیشن ہے قرضہ واپس کرنے کی اور اس نے قرضہ واپس نہیں کیا تو میں اس کی نماز جنازہ تک پڑھانے کو تیار نہیں. اور اس عنوان پر میری اتنی مجلسیں ہوتی رہتی کہ اس سے زیادہ اس سوال کا جواب دینے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی ضرورت. ایک مرتبہ پھر ایک ریومر آ رہی, اور یہ ایک ایسی ریومر یا افواہ ہے جو 92 سے لے کر 99 تک مسلسل 7 سال ہو گئے, جب بھی زائرین کا کوئی قافلہ نجف کی زیارت کے لیے جاتا تو واپس آ کر یہ خبر ضرور لے کے آتا کہ جو ہمیشہ غلط نکلی, لیکن ایک ایسی خبر ہے کہ کبھی صحیح بھی نکل سکتی. اب میرے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن ہمارے اردو زبان میں ایک محاورہ ہے, شیر آیا شیر آیا. اتنا زیادہ ہر دفعہ زائرین نے ایک غلط خبر کو پھیلا دیا کہ جب کبھی یہ صحیح بھی ہوگی تب بھی ہمیں آسانی سے یقین نہیں آئے گا. کیا خبر ہے, وہ کیا نیوز ہے, وہ ایک مسئلہ ہے. دیکھیے آیت اللہ سیستانی کا بہت ہی مشہور, بہت ہی واضح فتویٰ کہ جب تم میری تقلید کر لو, اگر تمہارا پاس مرجع مرحوم مرجع علم میں زیادہ تو تم پر واجب ہے کہ تقلید میری کرو گے, فالو اس کے مسائل کو کرو گے. اتنی دفعہ یہ آپ نے مسئلہ سنا, میں نے خود اس ممبر سے تقریباً 92 کے بعد جب بھی موقع ملا بیان کیا, بہت ہی مشہور بہت ہی واضح مسئلہ. فرماتے ہیں کہ مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے, ایک تو آپشنل ہوتا ہے یہ کہہ دے کہ آپ کی مرضی ہے باقی رہے کہ باقی نہ رہے, فرماتے ہیں واجب, اور پرانے مسئلوں ہی میں نہیں نئے مسئلے میں بھی واجب. یہ آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ 92 سے جب سے آقا خوئی کا انتقال ہوا اور آقا سیستانی کی تقلیل شروع ہوئی، یہ مسئلہ چلا آ رہا. ہر سال زائرین کا قافلہ جاتا اور واپس آ کے کہتا ہے کہ اب آقا سیستانی نے مسئلہ بدل دیا، اور فرماتے ہیں کہ تقلیل مرحوم کی تقلید پر باقی رہنا اختیاری ہے، آپشنل ہے، آپ کی مرضی. پھر ایک مرتبہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نجف سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے کہ یہ غلط. لیکن ہر سال تین چار مرتبہ حج میں بھی یہ پریشانی ہوتی، اس لیے کہ بعض ایسے مسائل جیسے بند گاڑی کا سفر، کہ آقا سیستانی کے یہاں کفارہ نہیں ہے، مرحوم آقا خوئی کے یہاں کفارہ، اور ایک بکرا کافی ایکسپینسو ہوتا. چنانچہ ہر دفعہ یہ خبر وہاں آتی کہ جی ہم نجف سے ہو کے آ رہے ہیں، آقا سیستانی نے کہہ دیا کہ اب آپ میرے مسئلے پہ عمل کر سکتے، اور ہر مرتبہ یہ بات غلط نکلی. چنانچہ ابھی بھی سنا ہے کہ کوئی لیٹسٹ قافلہ آیا اور وہ پھر یہی فتویٰ لے کے آیا. جب تک کہ یہ کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو وہی پرانے مسئلے پہ عمل کرنا. اور پرانا مسئلہ یہ کہ جس مرجے کی آپ تقلید کر چکے ہیں، اگر اکارڈنگ ٹو یور نالج ان کا علم زیادہ ہے تو ان پر باقی رہنا واجب، کوئی اس کے اندر لینینسی نہیں. اور اسی حوالے سے ایک مسئلہ کل کسی نے پوچھا، یہ مسئلہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے مقلدوں کے لیے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک مسئلہ، اب مجمع میں تو ہر مرجے کے مقلد آتے ہیں، اس لیے اسے بیان کرنا بھی ضروری. امام خمینی کا ایک مسئلہ یہ کہ دنیا میں نماز کے جتنے بھی ٹائم ٹیبل یا چارٹ ہیں سب غلط ہیں. غلط کا مطلب کیا؟ فرماتے ہیں کہ دوسرے مجتہد کا مقلد اس پہ عمل کر سکتا، میرے مقلد کے لیے جائز نہیں. دنیا میں جتنے بھی نماز کے ٹائم ٹیبل چل رہے ہیں سوائے ایران کے، وہ سارے کے سارے ٹائم ٹیبل غلط. اور اگر اس کے حساب سے کسی نے نماز پڑھی تو ان نمازوں کی قضا کرنا واجب نہیں. ایسا مسئلہ نہیں، ابھی سنی ہم نے امام خمینی سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب، پورے 12 مہینے کے نماز کے ٹائمنگ؟ کہا نہیں پورے 12 مہینے کے نہیں، کیا پانچوں نمازوں کے ٹائمنگ؟ کیا پانچ نماز کے بھی نہیں. ان کا ایک فتویٰ یہ کہ جب چاند پورا ہوتا یا چاند کی روشنی بہت زیادہ ہوتی، تقریباً ہر مہینے کی 11، مہینے سے مطلب اسلامی منتھ، جیسے آج 11 ربیع الاول ہے، شب 12، 12, 13, 14, 15, 16, 17، یہ 6 جب چاند کی روشنی بہت زیادہ ہوتی، یہ واجبات کا مسئلہ ہے. اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی اور مرجے کی تقلید میں، مگر نالج میں تو رہے نا یہ مسئلہ، بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرضی بھی اختیار کر. امام خمینی فرماتے ہیں کہ جس دن فل مون یا 14 کا چاند ہے وہ، اور اس سے پہلے کے 2-3 راتیں اور اس کے بعد کی 2-3 راتیں، نماز فجر کا وقت دیر سے آتا، اور دیر بھی 2-4 منٹ نہیں 15 سے 20 منٹ. فرماتے ہیں کہ چونکہ چاند کی روشنی بہت زیادہ ہوتی، اس لیے صبح صادق یا دان یا فجر کا وقت 15 سے 20 منٹ تاخیر سے ہوتا، ہر اسلامی مہینے میں 5 سے 6. یہ مسئلہ فقط فجر کی نماز کا ہے، باقی 4 نماز کا نہیں. فجر کی نماز میں پورے مہینے کا نہیں ہے، صرف 6 دن کا. اب انہوں نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں اول وقت نماز فجر پڑھی، یہ 6 دن چونکہ ابھی وقت آیا ہی نہیں، اور 1-2 منٹ کا بھی ڈفرینس نہیں ہے 15 سے 20 منٹ، تو نماز یہ مانی جائے گی کہ ٹائم سے پہلے پڑھ لی. جو نماز ٹائم سے پہلے پڑھ لی جائے وہ ہمیشہ غلط ہے، اور اس کی قضا کرنا واجب. چاہے آپ کو گناہ نہ ملے, اگر آپ کے آپ کو مسئلہ نہیں معلوم, مثلا فرض کیجیے کہ کھڑی کسی وجہ سے سلو چل رہی یا فاسٹ چل رہی, فجر کا وقت 5 بجے, لیکن یہ گھڑی فاسٹ ہے تو 4:45 اس نے بتایا 5 بجے اور آپ نے نماز پڑھ لی, نماز آپ کی غلط ہو, گناہگار آپ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے غلط نماز نہیں پڑھی, مگر قضا کا بوجھ آپ کی گردن پر رہے گا. اچھا امام خمینی کا یہ بہت ہی مشہور مسئلہ. اچھا باقی دنوں میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں, زیادہ تر جو نماز سے پابند بھی ہے نا الارم لگاتے ہیں جب نماز بالکل قضا ہونے والی ہو, اس وقت ان کو تو ایک بینیفٹ مل گئے. اول وقت کے نمازیوں کے لیے مسئلہ ہو گئے, بھائی اول وقت کی نماز کتنی مشکل ہے, مگر رمضان میں تقریباً ہر آدمی اول وقت نماز پڑھتا, بلکہ وہاں تو لوگ بہت بے چین ہوتے ہیں کہ جلدی سے ٹائم آ جائے کیونکہ سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں, تھوڑا سا سونا بھی ہوتا ہے فجر کے بعد. تو اس لیے نماز رمضان جیسے مہینے میں امام خمینی کے فتوے میں ان کی تقلید کرنے والوں کی 6 دن کی فجر کی نماز غلط, مگر امام خمینی کے علاوہ اور کسی مشہور مرجع کا یہ فتویٰ نہیں, نہ آغائے خوئی کا یہ فتویٰ ہے, نہ آغائے سیستانی کا یہ فتویٰ ہے, نہ آغائے خامنائی کا یہ فتویٰ ہے. اب اگر کوئی امام خمینی کی تقلید کے بعد آغائے خامنائی کی تقلید میں گیا, آغائے خامنائی کہتے ہیں مرحوم کی تقلید پر باقی رہنا آپ کی مرضی آپشنل, چنانچہ ہم آغائے خامنائی کی تقلید میں آئے, ہم نے کہا آغائے خمینی کے باقی مسئلوں پہ عمل کریں گے, اس پہ عمل نہیں کریں گے, اجازت. لیکن اگر کوئی امام خمینی کے بعد آغائے سیستانی کی تقلید میں آئے تو آغائے سیستانی کہتے ہیں مرحوم کا علم زیادہ ہے تو اس پہ باقی رہنا واجب, خود آغائے سیستانی کے نزدیک فجر کا وقت جو ٹائم ٹیبل میں ہے صحیح, چاند کی راتوں میں فجر کا وقت 15 منٹ ڈیلے نہیں ہوتا, مگر آغائے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ آغائے خمینی کی تقلید کر چکے اور آپ کی نگاہ میں ان کا علم اس سے زیادہ ہے تو آپ کو ان پر باقی رہنا پڑے گا, جو نمازیں اب تک پڑھی ہے اس کی بھی قضا کیجیے, اور اب جو نمازیں فجر کی پڑھ تو مثلاً آج اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے, 20 منٹ کے بعد پڑھیے. ہم نے امام خمینی کو خط بھیجا, یعنی ایک مسئلہ, یہ ہمارے یہاں مسجد نماز جماعت اول وقت کے 10 منٹ بعد شروع ہو جاتی ہے, تو اگر ہم 20 منٹ ڈیلے کریں تو جماعت چھوٹ جائے گی. جواب دیا کہ نماز جماعت مستحب ہے اور نماز کو وقت پہ پڑھنا واجب ہے, چنانچہ آپ ایسی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے, جو آغائے خوئی کے فتوے سے صحیح ہے, آغائے سیستانی کے فتوے سے صحیح ہے. آغائے خمینی کہتے ہیں کہ مہینے میں اگر 30 دن تو 24 دن آپ نماز میں آ سکتے ہیں جماعت, 6 دن نہیں آ سکتے. اور یہاں سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مسئلہ ہمارے سامنے آیا کل کے لیے, کل آخری مجلس ہے کل کے لیے, کہ نماز جماعت کی اہمیت کل کی مجلس میں آ گئی, مگر کچھ لوگوں کے لیے نماز جماعت میں شریک ہونا صحیح نہیں. البتہ ابھی ابھی جو مسئلہ میں نے کہا اس میں ایک حل ہے کہ آپ جماعت کا ثواب بھی لے لیں اور آغائے خمینی کے فتوے پر 6 دن عمل بھی کر لیں, آپ جماعت میں کوئی قضا کی نیت سے آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اور بعد میں اپنا جب وقت آ جائے تو ادا. مگر بعض ایسے آدمی ہیں جو نماز جماعت کو اٹینڈ کر ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں لوگ دو قسم کے, یعنی دونوں ایکسٹریم, یا تو وہ آدمی ہے جو کبھی بھی جماعت میں نہیں آئے, یا ایسا آدمی ہے کہ اس دن بھی جماعت میں آئے گا جس دن اس کے لیے جماعت جائز نہیں. کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے لیے جماعت جائز نہیں ہے؟ کون ہے؟ 2-3, وہ کل بتاؤں گا. اس لیے کہ آج نہ صرف یہ کہ وقت بہت زیادہ گزر گئے, بلکہ آج بھی میرے ساتھ وہی مسئلہ کہ یہاں کی مجلس کے فوراً بعد باندرا کی مجلس ہے, راستہ اتنا طولانی ہے کہ 10 بجے وہاں پہنچ جاؤں موجودے سے کم نہیں ہوگا, چنانچہ میں اپنی اس بات کو بھی مکمل کر رہا ہوں اور ابھی سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج بھی مجلس کے بعد آپ زیارت پڑھیے گا, میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ کل آخری مجلس کے بعد. میں نے کوئی اور مجلس اسی لیے نہیں رکھی ہے کہ آپ سے مسافرے کا ثواب بھی مل جائے, لیکن آخری جملہ کہتے کہتے مولانا محترم گواہ ایک بار پھر یہ بات دوہرا دوں کہ کل جو میں نے جھینگے کا مسئلہ بتایا اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی نہیں. ہمارے جتنے بھی مشہور مجتہدین اور مراجع ان سب کے نزدیک جھینگا بالکل جائز, باقاعدہ جھینگے کا نام لے اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا. مولانا محترم سے کل بات ہو رہی تھی کہ آیت اللہ سیستانی کو خط لکھ کر یہ پوچھا جائے کہ یہ جھینگے کا کیا مسئلہ. میں نے عرض کیا کہ خط لکھنے کی ضرورت اس مسئلے میں ہوتی ہے جو کتاب میں نہ ہو. باقاعدہ آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خوئی, آیت اللہ خمینی, آیت اللہ گلپائزانی, آیت اللہ محسن حقی جھینگے کا نام لے کے مسئلہ لکھا کہ اس کا کھانا بالکل جائز ہے چاہے اس پر چھلکا نہ ہو. وہ جو ایک فارمولا ہے نا کہ جس مچھلی کے چھلکا ہو وہی حلال, اس فارمولے میں کچھ چیزیں نکل جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ان کا نام لے کر کہا کہ یہ والی مچھلی تم کھا سکتے ہو. جیسے کنعت, جھینگا تو خیر مچھلی جیسا نہیں, کنعت ایک مچھلی. روایت میں نام آیا کہ کنعت قاف نون عین سے کنعت مچھلی کا کھانا جائز ہے چاہے اس پہ چھلکے نہ. راوی نے کہا مولا چھلکے نہ, کہا اس پہ چھلکے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسی مچھلی ہے جو سمندر میں جہاں کہیں اسے پتھر نظر آئے, گھاس نظر آئے, اپنے بدن کو اس سے رگڑتی, چنانچہ اس کے چھلکے ٹوٹ جاتے ہیں. باقاعدہ یہ تفصیل ہے روایتوں میں کنعت کے بارے میں. کنعت ہمارے علاقوں میں سرمئی مچھلی کہتے ہیں اور بہت سے لوگ اسی لیے نہیں کھاتے کہ اس پہ چھلکے نہیں, اور امام نے باقاعدہ تفصیل بتائی کہ سمندر میں جب یہ ہوتی ہے تو چھلکے ہوتے ہیں, یا تو تیرنے کے درمیان ہی اپنے چھلکے توڑ دیتی, یا جب پکڑی جاتی ہے تو اتنا یہ اچھلتی ہے کہ اس کے چھلکے ٹوٹ جاتے ہیں. تو جھینگا ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. میں تو حیران ہو گئے کہ جو بڑے بڑے اختلافی مسائل ہیں اس پر ہم لوگ اپنی انرجی لگائے تو ٹھیک, جو مسئلہ کوئی اختلافی ہے اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا میں نے کہہ دیا کہ مولانا محترم سے گفتگو کے علاوہ بعض لوگوں نے کہا کہ مولانا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ غلطی سے حرام کو حلال کہہ گئے. میں نے کہا نہیں, اس مسئلے میں بالکل مجھے پتا کہ کیا ہے مسئلہ, پوری تحقیق ہے, اور اسی تحقیق کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری شریعت مکمل شریعت, ایک ایک مچھلی تک کے بارے میں اس میں وضاحت ہو رہی ہے. انسان کی زندگی میں پیش آنے والا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل یا جواب شریعت میں نہ ہو. یہ شریعت ہمیں یہاں تک بتاتی, کل کی مجلس ذہن میں ہو تو آج کی گفتگو ذرا آسان. یہ شریعت ہمیں یہاں تک بتاتی جو عام زندگی میں سمجھا جاتا ہے کہ فوج جیسی ٹریننگ وہ تو کوئی آدمی نہیں لے سکتا, مگر ہماری شریعت ہمیں ایسا اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے, اطاعت یہاں تک بتاتی کہ جب چل رہے ہو تو تمہارے قدموں کی ترتیب بھی کیا ہو. عام طور پر فوج کے علاوہ اور یہ ٹریننگ آپ کو نہیں ملے گی. مسجد میں جاؤ تو کون سا قدم پہلے رکھنا ہے, کون سا قدم بعد. مسجد سے نکلو, دیکھیے مسجد کی انٹری, مسجد کا ایگزٹ, مسجد میں آنا, مسجد میں جانا. خالی مسجد نہیں, ٹوائلٹ یا بیت الخلا وہاں بھی جاؤ تو قدموں کی ترتیب کیا ہونا چاہیے. ایک ایک نوالا جو آپ کھاتے اس کے بارے میں شریعت کے احکام, کس ہاتھ سے کھایا جائے, کس سائز کا نوالا ہونا چاہیے, کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, منہ میں پہنچے تو چبانے کا انداز کیا ہونا چاہیے, کتنا ٹائم یہ منہ میں رہے اس کے بعد اسے میزے میں اتارو. ایک ایک قطرہ پانی جو آپ پیتے ہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ دن کے وقت کس طرح پانی پیا جائے، رات کے وقت کس طرح پیا جائے. بہت سے لوگوں کو یہی مسئلہ نہیں معلوم شریعت میں پانی تک کے بارے میں، کہ کس دن اور رات کا فرق ہے، کہ کس وقت کھڑے ہو کے پانی پیا جائے، کب بیٹھ کے پانی پیا جائے، کتنا پانی ایک وقت میں لیا جائے، اسٹائل کیا ہونا چاہیے پانی پینے کا، پیروں کی ترتیب، ہاتھوں کی ترتیب، پانی کا انداز، اتنی کمپلیٹ شریعت. انسانی زندگی کے تمام مسائل اس کے اندر آ گئے. مگر ایک خوبی، ایک خصوصیت یا ایک کیریکٹرسٹک اس شریعت کا اور وہ یہ ہے کہ کائنات اس سے زیادہ سمپل، ایزی، آسان اور سہل شریعت بھی کوئی نہیں. وہ اس طور پہ شریعت سہلہ، خود اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جو شریعت دے کے بھیجا گیا، آسان ترین شریعت، اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اتنی کمپلیٹ شریعت کہ 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں بیٹھنے والا ایک انسان، جس کی زندگی کچھ ہے ہی نہیں، عرب کے صحرا میں بیٹھنے والا بدو، اس کی زندگی کتنی مختصر، ایک اونٹ اس کے لیے کافی، اسی کا دودھ اس کی غذا بنتا، اسی کے بالوں کو بن کر لباس پہنا جاتا، اور ساری زندگی وہیں ختم ہو جاتی. اس کے لیے بھی یہ شریعت پہ عمل آسان. اور آج 21ویں صدی کے نیو یارک، پیرس اور ٹوکیو میں رہنے والے کے لیے بھی اس شریعت پہ عمل آسان. اتنی مکمل شریعت، جب انسان آسمانوں پر جائے گا، جب انسان مارس، جوپیٹر، سیٹرن، ان پلینٹ میں جائے گا، جب انسان دوسری گیلیکسی میں جائے گا، اس کے مسائل کا حل بھی اسی شریعت میں. ہمارے مراجع کرام کی کتابیں اس اعتبار سے بڑی بدقسمت کہ ہم لوگ خود بھی کتاب پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. جو مذہبی لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. توضیح المسائل ہر ایک کے گھر میں، پوری توضیح کس نے پڑھی؟ وضو کا مسئلہ پیش آیا، جلدی جلدی کتاب کو کھولا کہ وضو کہاں لکھا، بس پھر کتاب بند کر. نماز کا مسئلہ پیش آیا، جلدی جلدی اس کتاب کو کھولا کہ نماز کا مسئلہ کہاں، اول سے آخر تک پوری توضیح کون پڑھتا. یہ ایک مجتہد کی 50 سے 60 سال کی محنت جو ہمارے گھروں اسی طرح سے بند کی بند رکھی. خالی یہ مسئلہ نہیں، اس کے بعد ہم آبجیکشن کرتے ان باتوں پر کہ جس کا پہلے سے جواب دیا جا چکا. شاید آپ کے نالج میں بھی یہ نہ ہو کہ ہمارے مجتہدی مسئلہ، فار ایگزامپل ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، ورنہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بحث ہو جاتی ہے. 15 سال میں لڑکا بالغ ہوتا اور 9 سال میں لڑکی بالغہ ہوتی. جب 15 سال کمپلیٹ ہو کے 16ویں سال کا پہلا دن لگے، 9 سال مکمل ہو کے لڑکی کے 10ویں سال کا پہلا دن لگے. البتہ اس کے علاوہ 1-2 سائن اور ہیں بالغ ہونے کے، لیکن یہ 15 اور 9 سال کا حساب اسلامی مہینوں کے حساب سے ہوگا، جسے لونر کیلنڈر کہتے ہیں، نارتھ سولر کیلنڈر. اچھا خیر، یہ میں اس وقت مسائل نہیں بتا رہا ہوں، بڑی مشکل سے تو آپ کی جان چھوٹی ہے مسائل سے. یہ لفظ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب میں نے 8:15 بجے مجلس شروع کی اور 8:35 میں مسائل ختم ہوئے، تو کل والا مجمع 8:35 کے بعد مجھے ملا. 8:15 بجے 5-7 آدمی بیٹھے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ لوگ پہلے سے کیلکولیٹ کر کے بیٹھے تھے کہ مولانا نے اعلان کیا ہے کہ روزانہ 15 منٹ مسئلے ہوں گے، تو فالتو ٹائم کیوں ویسٹ کرو، اس کے بعد ہی آؤ. آ بھی گئے لوگ، ایسا بھی نہیں کہ نہیں آتے، لیکن وہ وقت نکال کر. تو میں دوبارہ آپ کو اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. ہاں کل میں ضرور ڈالوں گا، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی حساب کیلکولیٹ کر کے آ جائیں. مگر ایک بحث آتی ہے مستحدین کہ آج ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، ہمارے پلینٹ کا نام ہے ارتھ، ہم زمین پہ رہتے ہیں. زمین پہ ایک سال ہوتا ہے 354 دن کا، لیکن یا اگر آپ انگریزی سال کے لیے 365، لیکن جو آدمی اتارت میں رہے گا جسے انگریزی میں مرکری کہتے ہیں, وہ 88 دن میں سال پورا ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ 880 دن میں لڑکی 10 سال کی ہو جائے گی, جبکہ یہاں 2 ہی سال ابھی گزرے. تو وہاں پر دنیا کا سال چلے گا کہ وہاں کا اپنا سال چلے گا؟ ارے بڑی دلچسپ بحث ہے, اور اس کا جواب نہیں, یہ ذرا سی خشک ہو گئی بات. اب میں آپ کو وہ مثال دے دوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, ہر سال ہمارے یہاں, یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ ممبر کے خلاف ہے, انگریزی میں غالباً اسے سلینگ کہتے ہیں, بازاری زبان. ہر سال ہمارے یہاں پھڈا ہوتا ہے, چاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک چاند ہے نا, تین تین عیدیں ہوتی. ویسے شریعت تو اس پہ اعتراض نہیں ہے, پبلک ہی کو اعتراض. اگر ہم دنیا سے کبھی سفر کر کے آگے چلے گئے زہر پہ, جسے انگریزی میں سیٹرن کہتے ہیں, اس کے تو 12 چاند, کون سے چاند کو دیکھ کے عید منائیں گے؟ ایک چاند پہ 3 عیدیں ہوتی ہے تو 12 چاندوں پہ تو 36 عیدیں ہو جائیں گی. رمضان کا پورا مہینہ اس میں گزر جائے گا, 12 چاند. بلکہ جو بالکل ہمارے نیبر میں ہے مارس, 2 چاند. دیکھیے سیریس مسئلہ, آپ نے بھی شاید نہ سوچا, مشتحدین کرام اس کا جواب بھی دے چکے ہیں ریسرچ کر کہ کون سے چاند کو ہم لوگ کرائٹیریا بنائیں گے مریخ میں جانے کے بعد. سب چیز کا جواب شریعت میں ہے, اس کا فتویٰ بھی آ گیا. ایک چاند ہم سے نہیں سمجھ رہا, جس کے 12 چاند ہوں گے وہاں کیا کر رہا؟ لیکن جواب ہے اس کا, یہ کمپلیٹ شریعت. مشتحد اپنی طرف سے جواب نہیں دے رہا, جواب دے رہا ہے احادیث معصومین کی روشنی. اتنی مکمل شریعت, زندگی کے ہر مسئلے کا اس میں حل ہے. اور انسان چاہے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کا رہنے والا ہو, یا ابھی 5000 سال بعد آسمان کے مختلف سیاروں کا, سب کے لیے جواب اس میں ہے. لیکن یہ شریعت لے کے کون آیا؟ کائنات کی تاریخ میں اتنا بڑا احسان کسی نے نہ کیا ہوگا جو ہمارے رسول نے اس کائنات پر احسان کیا. محسن اعظم ہے اس کائنات کے. یہ آسان ترین شریعت لائے, مکمل شریعت لائے. خود خدا نے اپنے حبیب کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے لیے بڑا عجیب لفظ استعمال کیا, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے احسان کیا صاحبان ایمان پر. لفظ احسان استعمال کیا, خدا منت رکھتا, خدا احسان کر رہا تم پر. کیوں؟ اس بعث فیہم رسولا, اگر اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا. دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو خدا نے ہم کو دی وہ وجود رسول, اللہ کا رسول اسی مہینے میں اس دنیا میں آیا. لیکن تاریخ ولادت کیا؟ اس میں 3 قول. ہمارے یہاں مشہور روایت ہے 17 ربیع الاول, عالم اسلام مشہور روایت ہے 12 ربیع الاول. محمد ابن یعقوب کلینی اصول کافی میں 12 ربیع الاول کی روایت کو اختیار کیا. شبلی نعمانی کی ریسرچ ہے سیرت النبی میں کہ 9 ربیع الاول. بہرحال یہ طے شدہ بات کہ ربیع الاول کا مہینہ اور انہی تاریخوں میں سے کوئی تاریخ. آج سارا عالم اسلام جشن ولادت منا رہا, آج آپ کو مسجدوں میں لائٹنگ نظر آئے گی, آج آپ کو جگہ جگہ سیرت کے جلسے نظر آئیں گے. آج سارا عالم اسلام ہے خوشی کے عالم میں. ایک عجیب کیفیت, پیغمبر کی ولادت کی تاریخ آ رہی. کائنات سب سے بڑی نعمت عطا ہونے جا رہی, کیونکہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ یہ تاکید کی کہ یہ سارا ہفتہ, یہ پورا ویک آج سے لے کے 17 ربیع الاول تک وحدت مسلمین کے لیے اور وحدت کلمے کے لیے جشن ولادت کے طور پہ منایا جائے. اس لیے میں اپنے اصل موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے بہرحال تذکرہ پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے کروں گا, اور وہ روایت پڑھوں گا جو اصل میں تو 17 ربیع الاول کو پڑھی جاتی ہے, مگر چونکہ 17 ربیع الاول کو میں آپ کی خدمت نہیں کر رہا ہوں گا, اس لیے روایت ابھی سے پڑھ دوں, اور اس روایت کا ایک حصہ اس لیے بڑا انٹرسٹنگ, جب کل کی مجلس آخری اور ایک مجلس میں میں کیا کیا باتیں بیان کروں میں خود بھی گھبرا رہا ہوں, لیکن ایک اشارہ آئے گا. ایک حصہ بڑا انٹرسٹنگ, وہ حصہ یہ کہ یہ یاد رکھے کہ علم نجوم, میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا, اس میں پہلے زمانے میں 100% نہ صحیح تو 99% حقیقت ہوتی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اسلام نے صحیح مانا, نجوم میں حقیقت, روح بلانے میں بھی تھوڑی سی حقیقت, یہ حاضری جو آتی ہے نا اس کو اسلام نہیں مانتا, اور خاص طور پر ایسی حاضری کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ کسی عورت میں شہزادی زینب آ گئی ہے, کسی میں شہزادی فاطمہ آ گئی, یہ نہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ توہین رہنے بیٹھے. اور ایک عجیب بات آپ دیکھیں کہ 100% نہ صحیح تو 90% نمازی, پرہیزگار, متقی, علماء, علماء کے گھر کے افراد حاضری ان کو نہیں آتی, بے نمازی, لاپرواہ, نجاست طہارت کا اتنا خیال نہ کرنے والے حاضری وہ نہیں کو آتی. اہل بیت اطہار عادل خدا کے عادل نمائندہ, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ضرور کوئی اور چیز ہے اور اس کی تفصیل بھی ہے روایتوں. مگر میں نے عرض کیا نا کہ قوم کے کس کس مسئلے کو زیادہ تفصیل سے چھیڑا جائے. بہرحال جادو, جادو میں حقیقت, مگر جادو کرنا اور کروانا حرام, فال نکلوانا جس میں جن آ جائے اور حقیقت بتا, یہ ممکن ہے مگر یہ بھی حرام. حاضری یہ تو ہے غلط, کچھ اور ہی چیز. روح بلانا 50% صحیح ہو سکتا ہے, 50% غلط. علم نجوم حضرت عیسیٰ سے پہلے 99% صحیح تھا, حضرت عیسیٰ کے بعد 50% صحیح رہا, 50% غلط ہو گئے, اور اب تو سمجھ لیجیے کہ 10% صحیح ہے, 90% غلط. یہ علم نجوم کے حوالے سے میں نے بات کیوں چھیڑ, کیا یہ آج کا ٹاپک ہے؟ جی ہاں یہ آج کا ٹاپک. روایت یہ کہ اگر سے شیطان کو دھکے دے کر آسمانوں سے نکالا گیا تھا, فخرج منہا فإنک رجیم, خدا نے کہا نکل جا یہاں سے, تو مردود ہے یعنی نکالا ہوا. مگر پھر بھی شیطان کی دوستیاں تو تھی نا فرشتوں سے. میں نے پیر کے دن قیصر باغ کی اس مجلس میں جو مرحومہ قیصر بھائی کے اشارے ثواب کے لیے تھی, ابو لبابا کا ایک واقعہ پڑھا. بہرحال دوستیاں تو ہوتی ہیں نا, تو شیطان نکال تو دیا گیا مگر اسے آسمانوں پر آنے جانے کی پرمیشن تھی. اب جب وہاں آتا جاتا تھا تو وہ یہ دیکھتا بھی رہتا تھا کہ فرشتے کیا کام کرنے جا رہے ہیں. پتا چلا کہ ایک فرشتہ کسی کو روزی دینے جا رہا, اور ایک فرشتہ کسی کو بیماری دینے جا رہا, اور ایک فرشتہ کسی کو صحت دینے جا رہا. ایک سسٹم ہے نا, ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا, مگر بارش برسانے اور روزی دینے کے لیے مثلا حضرت میکائیل, اور روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل. بعض لوگوں کو اعتراض ہو جاتا کہ مولانا آپ حضرت اسرائیل کیوں کہتے, وہ تو بڑے خطرناک فرشتے, خالی اسرائیل کہیے, ملک الموت کو لوگ گالیاں تک دیتے. اللہ کا قابل احترام فرشتہ ہماری روح نکالتا ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں اس کو حضرت بھی نہ کہیے. خیر پھر میں اتنی باتیں چھیڑ دوں گا تو اصل موضوع, اب شیطان آسمان پہ آتا جاتا دیکھتا رہتا ہے کیا ہونے والا. یہ نجومی جو ہے یہ شیطان کی فوج, اس کے ساتھ ہی وہ آ کے ان کو بتاتا, ایک نجومی اور ایک حاضری والی, کہ بھائی فلاں آدمی کو بتا دو اسے بیماری ملنے والی, فلاں آدمی کو بتا دو اس کی روزی کم ہونے والی. یہ سب آسمان سے چرا چرا کے خبریں پہنچا رہا. حضرت عیسیٰ کی ولادت جب ہو گئی تو شیطان کو چوتھے آسمان تک جانے کی پرمیشن تھی, آگے روک دیا گیا. پہلے تو تھا کہ ساتوں آسمانوں تک جا سکتا, جو خبر لے کے آتا تھا سچی ہوتی. حضرت عیسیٰ کے بعد چوتھے آسمان تک جا سکتا, چوتھے آسمان سے آگے نہیں جا سکتا. تو اب پہلے سے چوتھے آسمان کے فرشتے جو ذرا اسٹیٹس میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کی باتیں تو سن لیتا، جو بڑے بڑے فرشتے ان کی بات نہیں سنتا، تو آدھی خبر صحیح ہے آدھی غلط. مگر پھر وہ رات آ گئی جب شیطان کو پہلے آسمان پر جانے سے بھی روک دیا گیا. اب تو وہ چھوٹے سے چھوٹے فرشتے کی خبر بھی نہیں سنتا، اب وہ کام چلاتا ہے چپکے سے، اندازے سے، قیاس سے. دیکھیے ایک آدمی کو ایکسپیرینس ہو جائے نا تو بہت ساری باتیں پھر وہ، جیسے اگر ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں کمپاؤڈر، لیکن اگر بہت طویل عرصے وہ کمپاؤڈری کرے نا تو کافی چیزیں اس کے ایکسپیرینس میں آ جاتی. وہ خالی اندازے سے کہے گا فلاں دوا کھا لو، کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو. ایکسپیرینس خود ایک چیز. اچھا اب یہ جو باتیں میں نے کہیں ابھی تک، بعض صاحبان علم کہتے ہیں کہ مولانا یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ ضعیف ضعیف روایتیں پڑھ رہے ہیں. اور مجھے تعجب، ہمارے حوض علمیہ کتابیں مقاصد پڑھے بغیر کوئی آدمی عالم نہیں کہلاتا. اور کتاب مقاصد میں سحر اور نجوم کی بحث ہے، یہ ساری روایتیں. بلکہ ایک روایت اور بھی، یہ ساری روایتیں شیخ مرتضی انصاری نے جمع کی. کوئی شخص نہ مرجع بن سکتا ہے، نہ مستحق بن سکتا ہے، نہ عالم کہلانے کا حقدار جب تک کہ یہ کتاب نہ پڑھی. تو یہ ایسی کچی کچی روایتیں نہیں. میں آپ کا زیادہ وقت کیوں لوں، ایک آخری گزارش کروں. بلکہ ایک روایت تو ہمارے یہاں یہ بھی کہ شیطان کے علاوہ نجومی اپنے حساب کتاب سے کچھ خبریں دیتے. مگر دنیا میں دو تین ایسے واقعات پیش آ گئے کہ ان کا حساب فیل ہو گئے. یہ میں نے شاید دو سال پہلے بھی پڑھا. جتنی مرتبہ سورج پلٹانے کا موجودہ ہوگا، اس سورج پلٹانے کی وجہ سے کیلکولیشن غلط ہو گئی. کیونکہ جب سورج پلٹایا جائے تو اب حساب کتاب میں چند منٹ کا فرق پڑ گیا. جناب یوشع ابن نون کے زمانے میں سورج پلٹا، پیغمبر نے سورج پلٹایا ہے، میرے مولا نے سورج پلٹایا. تین واقعات تو ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں اس سے زیادہ بھی بتائے گئے. تو نجومیوں کا حساب حضرت موسیٰ کے بعد سے بگڑنے لگا. حضرت ابراہیم کے زمانے تک حساب صحیح تھا، نمرود کو بتا دی. حضرت موسیٰ کی ولادت کے موقع پہ حساب صحیح تھا، بعد میں جب یہ سورج پلٹ، اچھا جب بھی سورج پلٹا وہ حضرت موسیٰ کے بعد کا. تو یہ حساب کتاب میں اس لیے بھی خرابی آئی. مگر حساب کتاب خراب ہو گیا، پھر بھی شیطان آسمان سے خبر لا کے دیتا. پھر آ گئی وہ رات جس رات کو اللہ کا رسول اس دنیا میں آیا. دیکھیے اصل روایت اس رات کی وہ کیا، کہ شیطان روز آنا رات کو آسمان پہ جاتا. حضرت عیسیٰ کے بعد چوتھے آسمان کے آگے جانا منع، مگر پہلے دوسرے پہ تو جاتا ہے نا. تقریباً 650 سال ہمارا رسول حضرت عیسیٰ کے 571 سال کے بعد پیدا ہوئے. البتہ اس میں 2-4 سال کی گڑبڑ ہو سکتی، کیونکہ یہ الگ بحث عیسائیوں میں چل رہی کہ حضرت عیسیٰ ایک سن میں پیدا ہوئے کہ اور کوئی سن کا. خیر اب ہر رات کو جاتا، چار آسمانوں پہ بیٹھتا، کچھ دیر پہلے، کچھ دیر دوسرے، کچھ دیر تیسرے، کچھ دیر چوتھے. شیطان کے کان بڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، واپس آ کے بتا دیتا. ساری دنیا میں جہاں جہاں شیطان کے نمائندے، نجومی، فال کھولنے والے، جنوں کو بلانے والے، یہ ایجنٹ ہیں شیطان کی ایجنسی کے. شیطان ان سب کو آ کے بتاتا. یہاں تک سے ربیع الاول کا وہ مہینہ آ گیا جس سال ابراہیم نے مکے پہ حملہ کیا تھا، سن 1 عام الفیل، ربیع الاول کا مہینہ، 571 سن عیسوی. شیطان آج بھی نارمل طریقے سے آسمان پہ جا رہا، لیکن آج پہلے آسمان پر ہی فرشتے کھڑے اور ان کے ہاتھ میں آگ کے بنے ہوئے گرز. شیطان آگ سے بنا اور آگ ہی سے اس کو چوٹ لگتی. ایک آدمی نے اعتراض کیا تھا یہ کیسے پاسبل، تو بہن والے دانا نے اسے مٹی کا تھیلا مار کر اس کا دماغ ٹھیک کر دیا. تو شیطان کو روکنے کے لیے فرشتے آگ کے بنے ہوئے ہتھیار لے کے کھڑے. جیسے ہی شیطان پہلے آسمان کے قریب گئے، بہت خوش تھا کہ چار آسمان تک تو جانے کی اجازت، وہیں سے مار کے بھگایا گیا. اب آسمان تو بہت بڑا, شیطان نے ہر طرف سے ٹرائی کی, آج اسے کہیں سے انٹری نہیں مل رہی, کہیں سے کوئی راستہ نہیں مل رہا. اور جتنے بھی وہاں فرشتے ہیں یہ سب شیطان کے لیے نئے ہیں, شیطان کسی کو جانتا بھی نہیں, کیونکہ شیطان رہتا تھا ساتویں آسمان پر, وہاں کے فرشتوں سے اس کی جان پہچان تھی, پہلے آسمان والوں کو زیادہ نہیں جانتا. اب شیطان گھبرا گیا کہ کیا ہو, آج میرے لیے آسمان بند کیوں ہو گئے. ایک طرف تو یہ کہ کل میں اپنے ایجنٹس کو کیا خبر دوں گا, دوسری طرف یہ مسئلہ کہ بات کیا, میری انٹری کیوں بند ہوئی. اس نے سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے تھے تو مجھے روکا گیا, آج اس دنیا میں کوئی اور آیا. 17 ربیع الاول کی رات کو ہر جگہ یہ روایت پڑھی جاتی ہے نا, میں اسی روایت کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے آخر میں بہت اہم میسج. کائنات کی سب سے بڑی نعمت دنیا میں آ رہی, اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ اپنے حبیب کو عرش سے فرش پر بھیج رہا ہے ہماری خاطر, ہمارے لیے, ہماری اصلاح بھی ہو جائے, ہمیں رحمت بھی مل جائے, ہماری شفاعت بھی ہو جائے. مگر ایک میسج سن لیجیے, اسی رات کا جس رات کو رسول دنیا میں آئے, اب شیطان دنیا کا سروے کرنے نکلا کہ آخر دنیا میں کہاں کون سی بات ہو رہی. ہر طرف سے گھومتا گھومتا جب مکے کے قریب وہاں پہ پہنچا جہاں پہ آج بھی بورڈ لگا کہ غیر مسلم آگے نہیں جا سکتا, مکہ شہر کے چاروں طرف, مکہ شہر کے چاروں طرف حرم کی زمین کہلاتی کہ کسی طرف سے بھی نان مسلم کی انتی جائز نہیں. جب شیطان وہاں پہنچا یعنی سرزمین حرم, وہاں دیکھا کہ مجھے پھر روک دیا گیا, وہ ساری دنیا میں گھوم کے آ رہا, نہ کہیں اسے روکا گیا نہ کہیں اسے کوئی عجیب واقعہ نظر آیا, مکے میں روک دیا گیا. اب مکے میں داخل ہونے کے 50 راستے, شیطان ہر طرف گھوما لیکن آج ہر طرف فرشتوں کی فوج کھڑی اور اسے آگے نہیں آنے دے رہے. لیکن شیطان نے دیکھ لیا کہ ان فرشتوں کی قیادت یا ان فرشتوں کی کمانڈ شیطان کے پڑوسی کر رہے ہیں. شیطان کے پڑوسی کا نام ہے حضرت جبرائیل, ملائکہ میں سب سے افضل. پتا نہیں کتنے ہزار سال شیطان ان کے پڑوس میں رہ چکا, تو پڑوس میں رہنا کسی کی فضیلت نہیں بنتی ہے. کبھی جبرائیل کا پڑوسی بھی شیطان ہوتا. اچھا خیر, نہ وہ میرا انداز ہے نہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. خیر, اب آئیے کہ جبرائیل کو دیکھا شیطان نے, اس پوری فرشتوں کی آرمی کمانڈر کو پہچان لیا, کہا کہ اے جبرائیل آج ایک طرف مجھے آسمان پہ جانے سے روک دیا, دوسری جانب مجھے مکے میں آنے سے روک دیا گیا. ویسے مکے میں شیطان آتا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی آتا جاتا رہا, اور ہم تو حج میں ساتھ ساتھ کنکر مار کے آتے ہیں شیطان, مگر اس رات کو روک دیا گیا. جبرائیل بات کیا, جبرائیل نے کہا مکے میں تو تجھے ایک دن کے لیے روکا گیا, کل سے آ سکتا, آسمان پر تجھے پرمننٹ روک دیا گیا. شیطان نے گھبرا کے کہا آخر کیا واقعہ ہوا, کہا تجھے معلوم ہے نا کہ ساتویں آسمان پر سب سے یہ اعلان تھا کہ خدا اپنے حبیب کو سب سے آخر میں اس دنیا میں بھیجے گا, آج حبیب خدا اس دنیا میں آ رہا اور اس کے احترام مکے کی زمین کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا. شیطان آج کی رات کو یہاں نہیں آ سکتا. جیسے ہی شیطان نے سنا ایک مرتبہ رونے لگا. ہم ہنستے ہیں خوش ہوتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے جب رسول کی ولادت کی تاریخ. شیطان رونے لگا, کہا جبرائیل آخری رسول آ گیا جو رحمت للعالمین بھی ہے شفیع المذنبین بھی ہے. اس کا مطلب کیا؟ شیطان کو پتا کہ آخری رسول دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنے آیا, اب اس کی امت کو میں کبھی نہیں بہکا سکوں گا. ہر نبی کی امت نبی کے بعد بہک گئی, مگر شیطان ساتویں آسمان پر رہنے والا کچھ راز جان گیا. اس میں یہ تھا کہ پیغمبر کی امت آخری دم تک حق کے راستے پر رہے. شیطان گھبرا گیا, جبرائیل گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا آ گیا, کائنات پر رحمت کی بارش برسانے والا آ گیا. اب میرا کام کیا, کیسے چلے گا, کیا اس کے امتی اس کے بعد بتوں کی پوجا کریں گے؟ شیطان کو جواب ملا, ہرگز نہیں. کیا اس کے بعد اس کے امتی دین حق کو چھوڑ دیں گے؟ جواب ملا, ہرگز نہیں. شیطان کہتا ہے, افسوس, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس کے امتیوں کو نہیں بہکا سکتا. لیکن اچانک, یہ روایت پڑھ لیجیے گا, اچانک شیطان رکا, کہا کہ جبرائیل ایک تیسری بات کا جواب دے دیں, یہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے, یہ لوگ اس رسول کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے. مگر شیطان نے کہا تیسری بات بتا دو, کیا اس کے ماننے والوں کے دلوں سے دنیا کی محبت بھی نکل جائے گی اور وہ مال و پیسے کو بھی حقیر سمجھیں گے؟ جبرائیل نے کہا نہیں, ماننے والے اس کا کلمہ پڑھتے رہیں گے مگر دولت سے محبت بھی کرتے رہیں گے. شیطان نے کہا بس میں نے پالا مار لیا, شیطان نے کہا بس میں جیت گیا. آج سے پہلے ہر نبی کی امت کو دو چیزوں سے بہکایا, یا نبی کے جانے کے بعد دوبارہ بت پرستی شروع کرائی ہے, یا نبی کے جانے کے بعد اس کی نبوت کا کلمہ ختم کرایا. مگر جب تو نے یہ کہا تھا کہ اس نبی کا امتی ایک بار امت میں آنے کے بعد نہ بتوں کے آگے سر جھکائے گا نہ ہی کلمہ رسالت چھوڑے گا, تو میں پریشان ہو گیا تھا. مگر آخر میں ایک بات یاد آ گئی کہ بتوں کو نہ پوجو, رسول کو نہ چھوڑو. اگر مال و دولت کی محبت تمہارے دل میں ہے اور اگر دنیا سے محبت تمہارے سینے میں ہے, میں اسی طرح سے تمہیں بہکاؤں گا جیسے پہلے نبی کی امتوں کو شرک اور بت پرستی کے ذریعے بہکایا. یہ تو شیطان کا جملہ. اچھا, آپ نے 28 سفر کے قریب کسی ایک مجلس میں یہ جملہ بھی سنا ہوگا کہ جیسے جیسے پیغمبر کی وفات کا دن آ رہا تھا, لوگوں نے دیکھا پیغمبر بہت غمگین نظر آ رہے. یہ لوگوں سے مطلب عام مسلمان نہیں تھے, مولا سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار جیسے لوگ. کہا اللہ کے رسول آپ بہت پریشان نظر آ رہے. کہا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا اور میں اپنی امت کے بارے میں پریشان. گھبرا کے لوگوں نے کہا ان اصحاب کہ آپ کیوں پریشان؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد آپ کی امت ما قبل کے انبیاء کی طرح دوبارہ شرک پر چلی جائے گی؟ پیغمبر نے کہا شرک کا خوف نہیں ہے, مجھے ڈر یہ ہے کہ ان کے دلوں میں سونے اور چاندی کی محبت اب تک باقی ہے اور اس محبت کی وجہ سے شیطان اسے بہکا دے گا. پیغمبر کی تبلیغ شروع ہونے سے پہلے شیطان بڑا ایکسپیرینس آدمی ہے, جتنا ایکسپیرینس شیطان کے پاس ہے اتنا کس کے پاس؟ اگر آپ کو کسی جاب کے لیے ایک آدمی کی ضرورت اور آپ کہیں کہ مجھے دنیا کا سب سے زیادہ ایکسپیرینس آدمی چاہیے, تو شیطان سے زیادہ اور کون فٹ ہوگا؟ ساری 124,000 انبیاء کی امتوں کو دیکھے, اس نے پہلے دن کہہ دیا اللہ کا رسول 63 سال کی زندگی اور 23 سال کی تبلیغ کے بعد کہہ رہا کہ باقی ہر خرابی سے میری امت بچ جائے. امت سے مطلب آل محمد کے ماننے والے, لیکن سونے اور چاندی کی محبت انہیں ایسا گمراہ کرے گی کہ شیطان پھر انہیں راستے سے ہٹا دے گا. اور آج بھی دیکھیے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے, دشمنان اہل بیت کو نہیں مانتے, دشمنان رسول کو نہیں مانتے, لیکن یہ سونے اور چاندی کی محبت کیا آج ہمیں نہیں بہکا رہی؟ کیا آج ہمیں راہ حق سے نہیں ہٹا رہی ہے؟ اب سنیے وہ جملہ جسے میں ان مجالس میں سے 3 کے لیے موضوع بنانے والا تھا, وقت نکل گئے, پھر بھی 1.5 مجلس کے لیے یہ موضوع بننے جا رہا. اور وہ کیا؟ وہ یاد رکھی کہ یہ جو روپے اور پیسے کی محبت ہمارے دل میں آ گئی, آج بھائی بھائی کا کیوں دشمن؟ آج خاندانوں میں کیوں تفرقہ؟ آج صاحبان ایمان ایک دوسرے کے خون کے کیوں پیاسے ہیں؟ آج ایک عورت دوسری عورت کے گھر پہ جادو کیوں کروا رہی؟ آج حاضری فال جنات کے خرافات میں آل محمد کے ماننے والے کیوں پڑ رہے ہیں؟ آپ جائیے تو ہر ایک کے پیچھے آپ کو یا مال کی محبت ملے گی یا دنیا کی محبت. میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس کی تفصیل کل آئی، کہ یاد رکھیے پیغمبر کی شریعت کی ایک سب سے بڑی خصوصیت، یا یہ کہیے کہ سب سے اہم حکم، وہ یہ کہ خبردار ہمیں ایسی نماز نہیں چاہیے. کل کی مجلس نماز تھی نا، اہمیت نماز، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نماز کی توہین کر رہا ہوں، اگرچہ ہمارے یہاں ممبر سے نماز کی توہین بھی کبھی کبھی ہو جاتی. کل کی مجلس کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کی شریعت کی ایک خصوصیت یاد رکھی، کہا کہ ایسی نماز نہیں چاہیے جیسی نماز موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والے پڑھتے تھے. اس شریعت میں اجازت تھی، روحانیت تھی. آپ نے کہا کہ مجھے عبادت کا بہت شوق ہے، میں جنگل میں جا کے زندگی گزاروں گا تاکہ ہر وقت عبادت کروں. آج بھی مجھے کچھ نوجوان ملتے ہیں کہ مولانا جہاں ہم رہتے ہیں ایسا ماحول گناہوں کا کہ دل جاتا ہے یہاں سے نکل کے جنگل میں چلے جائیں. یہ اسلام نہیں. شریعت عیسیٰ میں اجازت ہے، شریعت موسیٰ میں اجازت ہے، اگرچہ اس میں بھی اسے اچھا نہیں سمجھا گیا. سورہ صف کی آخری آیات، میں ادھر جا نہیں رہا، مگر اجازت ہے کہ اگر تمہارا دل چاہتا ہے نمازیں پڑھو تو جاؤ جنگل میں نماز پڑھو، اگر تمہارا دل چاہتا ہے روزہ رکھو جاؤ جنگل میں روزے رکھو. دو دو سو سال عبادت کرنے والے راہب. پیغمبر نے کہا خبردار، لا روحانیت فی الاسلام، جو اسلام میں لے کے آیا اس میں ایسی نماز روزہ نہیں چلے گا. یہ کمال کیا کہ آپ جنگل میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ پہاڑی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. کمال یہ ہے اسی دنیا میں رہی، چاروں طرف سے بہکانے والی طاقتیں، ہر طرف سے راہ حق سے ہٹانے والی طاقتیں، پھر نماز پڑھی. اور کیسی نماز پڑھی؟ ایسی نماز اللہ کو نہیں چاہیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں بھائی کا حق دبا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں خاندان والوں سے قطع رحمی کر رہے ہیں. جی نہیں، پورے قرآن میں نمازی کے خلاف ایک آیت یزید کو مل گئی تھی، فویل للمصلی. قرآن نے کہا ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے. کون سے نماز؟ جو اپنی نماز میں بھول چوک، وہ میرا موضوع نہیں. ریاکاری، وہ میرا موضوع نہیں. ویمنعون المعروف، تباہی ہے ایسے نمازی کے لیے جو پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا. اسلام کو ایسی نماز نہیں چاہیے کہ ہزار رکعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بچوں کا کون خیال کر. آپ نے کہا جی میرے پاس وقت نہیں. چلے بچوں اور بیوی کو تو پھر بھی لوگ سمجھ لیتے ہیں، مگر جو شریعت رسول لے کر آئے اس کے اہم ترین احکامات میں ہے صلہ رحمی. اور میں نے جتنا قرآن کو دیکھا، میں نے جتنا احادیث کو دیکھا، تو میں نے تو ایک جملہ بنایا کہ اللہ نے نماز جیسی عبادت واجب کی، نماز کا ایک بھائی بھی پیدا کیا، یا شاید اس کے لیے مؤنث صحیح، نماز کی ایک بہن بھی پیدا کی. جڑواں لینا ہے دونوں کو لینا ہوگا، اور اس کا نام ہے صلہ رحمی. اسلام میں خاندان کی اہمیت بہت زیادہ، اتنا تو لوگ پھر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرنا ہے، بچوں کا حق ادا کرنا، تھوڑا بہت والدین کا احترام بھی ہمارے معاشرے میں، مگر کیا اسلام خالی والدین کی بات؟ بھائی، بہن، چچا، خالہ، ماموں، خوبی، ان کی اولادیں. اسلام جو حرام قرار دیتا ہے، لفظ حرام، کہ عبادت کی خاطر جنگل میں نہیں جا سکتے ہو، کہا ایسی نماز کس کام کی کہ بھائی سے دعا سلام بند ہو گئے، ایسی نماز کس کام کی کہ خالہ اور ماموں اور خوبی کے گھر آنا جانا بند ہو گئے. جتنی اہمیت نماز کی ہے تقریباً اس کے برابر کی اہمیت صلہ رحمی کی ہے. میں یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آج کے تین بڑے مسئلے کیوں پیدا ہوتے ہیں. سائنسدان جب کسی علاقے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی بیماری آ گئی تو ریسرچ کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہو گیا، کیا ایسے جراثیم یہاں کیوں پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کے کھانے میں، لوگوں کے پانی میں، وہاں کی ہوا میں کوئی خرابی ہوگی. یہ اسلام بتاتا کہ ہمارے تین بڑے مسئلے کیوں پیدا ہو رہے ہیں. معتبر ترین حدیث میں سے ایک، اور حدیث بھی اس کی کہ جس کے نام پہ ہماری جانیں قربان، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نیکی کی اس نے تین چیزیں پا لی، اور جس نے ایک گناہ کیا اس نے یہ تین چیزیں کھو. الفاظ حدیث، جہاں فتح رحمی ہوتی ہے، یہ امام کا جملہ، جب فتح رحمی ہوتی ہے تو عمریں کم ہونے لگتی ہیں، ناگہانی موت، عجیب قسم کی بیماریاں. جہاں فتح رحمی ہوتی ہے وہاں پہ رزق کو بند کر دیا جاتا ہے. پہلے آدمی 8 گھنٹے کام کر کے کماتا تھا، 16 گھنٹے کام کر کے بھی پاتے، اور وہاں والوں کی دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں، نہیں چاہیے اللہ کو تمہاری دعا بھی. اور جہاں صلہ رحمی ہوتی، ایک ہی حدیث کے دو حصے، وہاں پہ عمر میں برکت ہو جاتی، وہاں پہ رزق میں اضافہ ہو جاتا، وہاں کی دعائیں مستجاب ہوتی. اور دیکھیے یہ تین اور تین باتوں کو بیان کر کے آخر میں میرے مولا نے عجیب خلاصہ نکالا، یہ لفظ بھی میرے مولا کا، فرمایا صلہ رحمی شہروں کو آباد کرتی ہے، خطہ رحمی بستیوں کو اجاڑ دیتی ہے، پورے پورے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ والدین کا مسئلہ نہیں آ رہا ہے، والدین کا مسئلہ تو اتنا واضح، بلکہ یہ بھی ایک بدقسمتی کہ والدین کے مسئلے پر ممبروں سے اتنا زور دیا جاتا، وہ صحیح بھی، مگر اس کے نتیجے میں باقی رشتے دار محروم ہو جاتے ہیں. جبکہ اسلام اتنی بڑی عبادت قرار دی. بھائی اور بہن کی بات ہے، چچا اور خالہ کی بات ہے، ان سے تعلقات کو رکھنا اتنی بڑی عبادت قرار دیا کہ آپ یہ حدیث پھر سن لیجیے. لفظ پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید میں نے 2-3 سال پہلے اسے سنایا تھا، اور شاید نہ بھی سنایا ہوں. یہ رسول ابھی آپ نے سنا، آج 12 ربیع الاول، چند دنوں کے بعد 17 ربیع الاول، ولادت رسول کا موقع ابھی آپ نے سنا. شیطان خوش ہے کہ اس کے ماننے والے دنیا سے محبت کریں گے، تو میں اتنا ہی بہکاؤں گا جیسا پرانے نبیوں کی امتوں کو بتوں کے ذریعے بہکا. اور ابھی آپ نے سنا اللہ کا رسول پریشان ہے کہ میں نے ایک خرابی سے اپنی امت کو بچا لیا، مگر ان کے دلوں سے محبت دنیا نہیں نکلی. پیغمبر ساری زندگی دنیا سے نفرت کا اظہار کرتے رہے مختلف انداز، جس میں خاص طور پر یہ واقعہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ایک بار اپنے صحابیوں کے ساتھ شہر مدینہ سے باہر جا رہے ہیں تو ایک جگہ وہ تھی جہاں پورے مدینے کا کوڑا کرکٹ کچرا لا کے ڈالا جاتا تھا پورے شہر میں، اور چند دن پہلے کہیں کوئی کتا مر گیا تھا اس کو بھی اٹھا کے لوگوں نے وہاں پھینک دیا تھا. اب جب رسول یہاں سے جا رہے ہیں تو کئی دن گزر گئے، کتا سڑ رہا، اس کا بدن پھٹ گیا اور اس کے گوشت میں کیڑے رینگ رہے ہیں، اور بدبو کی تو بات ہی چھوڑ دی. جس وقت اللہ کے رسول اپنے صحابیوں کے ساتھ اس کے قریب سے گزرے، ناک سب نے بند کر لی، منہ سب نے پھیر لیا، نہ بدبو سونگی جائے نہ یہ گھناؤنا منظر دیکھا جائے. سڑا ہوا کتا، کیڑے رینگتے ہوئے، بدبو سے سارا علاقہ. ایک بار پیغمبر نے یہ منظر دیکھا رک گئے، دل کس کا چاہے یہاں رکنے کا، رک گئے رسول. اب رسول رک گئے تو سب کو رکنے لگ رکنا پڑ. پیغمبر نے کہا ادھر کیا دیکھ رہے ہو، ادھر دیکھو. اور ادھر سے پیغمبر کی مراد تھی سڑا ہوا بدبودار مردہ کتا، مردار. حکم رسول آ گیا مجبوراً دیکھنا بھی پڑ. پیغمبر نے کہا تم اس کو دیکھ رہے، کیا تم میں سے کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار ہے؟ چونک کے سب نے کہا اللہ کے رسول ہم پیسے خرچ کریں گے کہ کوئی اس کو اٹھا کے یہاں سے لے جائے. تو کہا تمہاری نگاہ میں یہ کتا جتنا حقیر ہے نا, یہ دنیا ہماری نگاہ میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہ دنیا جس کے لیے ہم لڑتے ہیں, مرتے ہیں, خون بہاتے ہیں, ایک دوسرے کا حق حاصل کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, قیمتیں کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, جادو چڑھاتے ہیں, پیغمبر کہہ رہے تمہاری یہ دنیا اس سڑے ہوئے مرے ہوئے کتے سے زیادہ حقیر ہے, جس کتے کو بھگانے کے لیے تم پیسے خرچ کرنے کو تیار, اس سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہے یہ دنیا. ایک بار اصحاب رسول لیکن مخلص, ایک بار مخلص اصحاب رسول. اب یہ لفظ میں کیسے استعمال کروں اچھا نہیں لگ رہا, بہمانہ صبر لبریز ہو گئے. بار بار جب یہ سنا نا کہ اللہ کے رسول صرف ایک بات بتائی, یہ ساری دنیا کوئی چیز آپ کو پسند آئی کہ سب کی حالت. پیغمبر نے فرمایا نہیں ایسا بھی نہیں, تمہاری اس دنیا میں دو اور دو اور دو چھ چیزیں مجھے بہت پسند آئی. انداز پیغمبر کا بڑا جی, دو اور دو اور دو. لوگوں نے گھبرا کے کا کیا مطلب کہا, دو قدم دو قطرے دو دھوم. اب پہلی بار لوگوں کے کان کھڑے ہوئے, اس دنیا میں جو سڑے ہوئے مردار کتے سے بدتر, پیغمبر کو کچھ تو پسند آیا. کہا اللہ کے رسول ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ کیا دو دو. کہا دو قدم, میرا موضوع یہی, حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں اس لیے میں صرف اتنی حدیث پڑھ رہا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق. کیا کہا؟ کہا دو قدم. پہلا قدم جو نماز کا وقت آنے کے بعد جائے نماز کی جانب جا رہا ہو, یہ قدم. اللہ کا رسول کہہ رہا قرۃ عینی, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند نمازی کے قدم جائے نماز کی طرف. اور دوسرا, فقط اللہ کی خوشی کی خاطر رشتہ دار سے ملاقات کرنے والے کا قدم. دیکھیے جو ویلیو, جو اسٹیٹس, جو قدر و قیمت اس قدم کی ہے جو اللہ کی طرف جاتے ہوئے بڑھتا, وہی ویلیو اس قدم کی ہے جو اپنے سگے رشتہ دار کے گھر کی جانب جاتا ہوا ہو. دونوں کو برابر کی. میں نے کچھ سوچ کے کہا تھا کہ نگاہ شریعت میں نماز کی بہن قرار دیا گیا ہے حقوق رشتہ دار کو. یہ ایسا ہی کوئی اوٹ پٹانگ جملہ نہیں تھا, ابھی میں اس کے لیے مزید دلیلیں لا رہا ہوں. مگر اے مومنین بمبئی, یہ جو بھائی اور بھائی میں بات چیت بند, یہ جو رشتہ دار رشتہ دار کو دیکھ کے حسد سے آگ کے لوٹے لگا رہا, یہ جو باپ مرتے وقت اپنے بچوں کو وصیت کر جاتا ہے خبردار فلاں کو میرے جنازے میں بھی نہ آنے دے رہا, یہ کون سا اسلام, یہ کون سی شریعت, یہ کون سا دین. وہ اللہ کا رسول یہ نماز کے برابر قرار دے رشتہ دار سے ملاقات. اور میرا دل تو بہت زیادہ باتیں کرنے کو چاہ رہا تھا, اس لیے بھی کہ آج چھٹی کی رات, مگر چونکہ اس کے فوراً بعد مجھے پاندرہ کی مجلس میں جانا, اور دو راتیں پہلے بھی اور چار راتیں پہلے بھی جو سبق کی مجلس تھی وہ دو دو گھنٹے لیٹ ہو گئے, کیونکہ میں نے یہاں مجلس کو ذرا سا لمبا کر دی. آج میں یہ نہیں چاہتا کہ یہی غلطی, ویسے سوا گھنٹے کی مجلس پھر بھی ہو چکی. آخری جملوں میں میں آ ہی گیا مسائل سے, مگر صرف ایک نقطہ شروع کر مکمل کل کروں. ایک بات میں آپ سے پہلے سوال کے طور پہ پوچھتا ہوں, یہ صلہ رحمی کی بات چل رہی اور اس لیے مجھے یہ بات کرنا پڑ رہی کہ دونوں طرف سے بھی اچھی ہو رہی. ذرا ذرا سی بات پر ماش کی تال کی طرح اینٹھ جانے والے رشتے دار اگر کبھی کوئی قدم بھی بڑھاتا تو غضب خدا کا صاحب خانہ بھی اس کو قبول کرنے کو تیار ہے. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں, کہا کہ مولانا بڑے پرانے ہمارے اختلافات تھے, اتنی فضیلت اور ثواب سنا تو ہم ملنے چلے گئے, اتنا بھی اس کمبخت نے خیال نہ کیا کہ کوئی چل کے میرے دروازے پہ آیا. ایک چیز اسلام میں مہمان نوازی. پیغمبر نے فرمایا تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ جہاں کافر کا بھی حق تمہیں ادا کرنا. نمبر ایک والدین, اگر والدین کافر بھی ہیں تو ان کا پورا احترام کرنا. نمبر دو پڑوسی, کافر بھی اگر پڑوسی ہے تو تم پہ حق رکھتا. اور نمبر تین گھر پہ چل کے آنے والا مہمان. اور یہاں برادر ایمانی جو سگا رشتہ رکھتا رشتہ دار سے ملنے چلا جائے تو وہ سو جاتا, نہ دھکا دے کے نکالنے کی بات رہ جاتی ہے, ورنہ باقی ہر وہ اندر. جب یہ جملہ کہہ رہا ہوں جس کی تشریح آج نہیں آ سکتی, جب پہلے سوال سنی پھر اس کا جواب سنیے پھر اس جواب کی دلیل کل سنیے. جب اسلام کو سب سے زیادہ کیا چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. آج پیغمبر کی ولادت کی مناسبت سے بات ہو رہی, اسلام لے کے کون آیا؟ رسول اسلام. اسلام کے تحفظ کے لیے قربانی کس نے دی؟ رسول کی اولاد. یہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس سے پہنچتا؟ اب میں تفصیل میں کیا جاؤں. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ظلم سے یا قتل و غارت گری سے تو غلط. مسلمانوں کے خلاف جب کبھی ظلم ہوا آپ دیکھ لیجئے اسلام اور طاقتور ہو گیا. سب سے زیادہ جو چیز اسلام کو نقصان پہنچاتی آپ کو بڑی عجیب لگے مگر ہے کچھ وجہ, وہ ہے بے حیائی, بے غیرتی اور فحاشی. عورتوں کا ننگے گھروں سے نکلنا, گانے بجانے کو اتنا رائج کر دینا کہ جو نہ بھی سننا چاہے اسے بھی سننا پڑے, ماحول کو میگزین, ڈائجسٹ, ناول, فلموں, ٹیلی ویژن کے ڈراموں کے ذریعے سے اتنا بے حیائی والا بنا دینا کہ باپ اور بیٹی اور ماں اور بیٹے کے درمیان میں شرم و حیا ختم ہو کے رہ جائے. اب ایک جملہ میں بنا رہا ہوں بالکل حدیث کے اسٹائل میں. اس سال میں نے ایک دو حدیثیں آپ کو خود سے بنا کے دی. مولا کی ایک حدیث ہے, وہ اسلام کے بارے میں نہیں ہے, وہ حکومت کے بارے میں. الملک کب کا مال کو پرے والا کہ نہ کب کا مال سل. کافر کفر کے ساتھ حکومت بچا سکتا, ظلم کے ساتھ حکومت نہیں بچتی. اور میرا جملہ سنی, اسلام تب کا مال سل. ظلم ہوتا رہے, کردنے کٹتی رہی, دین بچ جائے مگر جہاں بے حیائی اور بے غیرتی آتی ہے وہاں دین نہیں بچتا. اور اس کی سوال میں نے کیا, جواب میں نے دیا, اس کی دلیل کہلائی. اور یہ یاد رکھیں کہ بے حیائی کو روکنے والی جو دو چیزیں, ایک کا نام ہے نماز. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. اور دوسری چیز ہے صلہ رحم. یہ دو چیزیں روکتی ہیں اس بے حیائی کو. کس بے حیائی کو؟ جو اسلام کے لیے تلوار سے زیادہ خطرناک. مگر تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, یہ گزارش میں ابھی کر دوں کہ بعد مجلس آج مجھے مسافرے کے لیے نہ روکی تاکہ کم از کم میں آگے کے مجلس 15-20 منٹ کی تاخیر سے صحیح پہنچوں, 2 گھنٹے کی تاخیر نہ ہو. سنیے آخری بات, نماز اور رشتہ داری, اسلام نے انہیں جڑواں بھائی بہن بنایا. جو اہمیت نماز کی ہے اس سے ملتی جلتی اہمیت صلہ رحمی کی. یہی وجہ ہے کہ اتنا احترام اس کا رکھا گیا. دیکھیے بعض چیزیں ایسی کہ اگر حقیقت نہ بھی ہو تب بھی اسلام کہتا ہے اس کا احترام ضرور رکھو. جیسے معصومین کی جو تصاویر آپ کو ایران میں گلی گلی نظر آتی ہیں اور ہمارے یہاں بھی بعض مسجدوں, امام باڑوں یا لوگوں کے گھروں میں لگی, یہ تو صحیح تصاویر نہیں. زیادہ سے زیادہ امام مظلوم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی تصویر اور ان کے سر کا مجسمہ صحیح نکلا. وہ بھی ایک واقعہ آپ سنتے ہیں کہ جب بازار کوفہ میں یہ قافلہ رکا تھا اور دربار شام میں جب یہ کٹا ہوا سب لٹکایا گیا تھا تو ابن زیاد و یزید نے پاس کافروں کو بھی بلایا تھا, روم کا سفیر، تو کچھ آرٹسٹ بھی وہاں تھے، تو انہوں نے یہ تصویر بنا لی کٹے ہوئے سر کی. یا جو روس کے میوزیم میں امام مظلوم کے سر کا مجسمہ ملا، تو پتہ چلا کہ وہ آدمی تھا جس نے دربار شام میں کٹا سر دیکھا، اتنی دیر لگتا رہا کہ اسے موقع مل گیا. انٹرنیٹ پر بھی یہ تصاویر ہیں، جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل اتنا سخت ہے کہ آج تک ہم نہیں روتے، مصائب میں بھی نہیں روتے. مومن کی بات نہیں کر رہا، غیر مومن، مگر یہ تصویر کچھ ایسی مظلومیت والی ہے کہ دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر شرعاً یہ بھی مصدقہ نہیں، جس کے ساتھ اتنی بڑی ہسٹری ہے. تو جو باقی تصاویر ملتی وہ تصاویر صحیح تصاویر نہیں، مگر احترام اس کا کرنا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ یہ کہیں کہ چونکہ یہ صحیح تصویر نہیں، ہم اسے پھاڑ کے کوڑے میں پھینک دیں، ایسے اور کسی آدمی کی تصویر آئے ہم پھاڑ سکتے ہیں؟ نہیں، نسبت ہے تو احترام کرنا. اسی طرح سے اکثر گھروں میں خط آتا ہے، پتا نہیں آپ کے یہاں آیا کہ نہیں آیا، شاید نہ آیا ہو، اس لیے کہ خط میں کچھ پیسے لگتے ہیں. یہاں کے لوگ ذرا سا بڑی کفایت شعاری سے چلتے. خیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ خط آتا کہ شہزادی زینب کا ایک معجزہ ہے، 40 کاپیز بنا کے تقسیم کرنا ہے، اور فلا آدمی نے یہ کر لیا تو اس کی لاٹری کھل گئی، جو اسلام میں حرام ہے لیکن بارا لاٹری کھولتی لکھنے والے، اور فلا مومن نے یہ نہیں کیا تو نمازی تھا اور گھر جل گیا. نہ تو کوئی ایسا واقعہ ہے اور نہ ایسا واقعہ ہو سکتا، اور نہ اس کی کوئی پابندی ہے کہ آپ کے گھر میں آیا تو 40 جگہ آپ لکھ کے بھیجیے، مگر احترام کرنا ہے اس پرچے کا. صحیح طریقے سے جیسے عریضے کو دریا میں ڈالتے ہیں یا زمین میں دفن کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، مگر ایک احترام. تو یہ جو دو چیزیں ابھی میں بتا رہا ہوں جنہیں میں نے جڑواں بھائی بہن بنایا، ان دو چیزوں کا اسلام میں اتنا احترام کہ کہا کہ اگر کبھی غلط انداز سے بھی ہو مگر نسبت ہے جو کہ صحیح چیز سے اس کا احترام کرنا ہو. نمبر ایک، جو میں نے مغل مسجد کی مجلس میں اشارہ کیا، نماز. نماز دیکھیے، یہ دو چیزیں چل رہی ہیں اسلام کو بچانے والی. نماز، دمشق کی جامع مسجد میں جب یزید کے حکم سے اذان دی گئی، وہ کون سی اذان صحیح تھی؟ اذان کے جملے ٹھیک تھے، نیت غلط تھی. کیا نیت تھی؟ سجاد کے کلام کو کاٹا، مگر غلط نیت سے دی جانے والی اذان، سجاد نے کتنا احترام کیا، اپنے خطبے کو روک دی. اور معمولی خطبہ نہیں تھا، پورا مصائب پر مبنی خطبہ تھا. غلط اذان ہے، بری نیت سے دی گئی ہے، دشمنان اہل بیت نے دشمنی میں دی ہے، مصائب کے بیان کو کاٹنے کے لیے دی ہے، مگر سجاد نے احترام کیا، ہے تو اذان نا. اور دوسری چیز صلہ رحمی. صلہ رحمی دیکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیے. نماز کے ساتھ میں اس کو ملا کے چل رہا ہوں. صلہ رحمی، شمر اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس سے جناب ام البنین کا تعلق، مگر کوئی دور دور رشتہ نہیں، بلکہ بقول بعض ماہرین علم انصاف کے کہ شمر کا اس قبیلے سے بھی تعلق نہیں، دشمنان اہل بیت کے نسب کا پتہ بھی نہیں چلتا. اس قبیلے میں پلا بڑھا، نتیجہ کیا نکالا اس نے؟ شب عاشور، لشکر حسین کس کام میں مصروف ہے؟ عبادت. اور ہمارے ساتھ کا لشکر کس کام میں مصروف ہے؟ ایک بڑی امپورٹنٹ جنگی میٹنگ ہو رہی ہے. کیا ہے میٹنگ؟ میٹنگ یہ ہے کہ کل کا دن حسین کے لشکر سے کوئی خوف نہیں، عباس کی حیبت ہر دل پہ تاری، عباس کا ڈر ہر ایک کے دل میں، کسی طرح سے عباس کو اگر توڑ لیا جائے حسین سے. عمر ساتھ کہہ رہا ہے تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم جیت گئے، کم سے کم 30,000 کا لشکر ہے کہ 750 اور ایک عباسی ہے بس. طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا. شمر نے کہا اچھا ایک کوشش میں کرتا ہوں. ایک بار حسین کے خیمے کے قریب آیا, عباس حسین کے خیمے میں, اور آواز دی میرے بھانجے کہاں ہیں میری بہن کے بیٹے, کیونکہ اس قبیلے میں رہا ہے نا. شمر کا طریقہ یہی, محلے کی ساری عورتوں کو بہن بنا دو. اب میں یہ نہیں کہتا کہ اور کس کا یہی طریقہ. ایک بار ام البنین کو اپنی بہن قرار دیا کیونکہ اس نے قبیلے کی, اور کہا میری بہن کی اولاد میرے بھانجے کہاں ہیں. صلہ رحمی کی اہمیت سمجھیے. والدین کے حقوق تو پھر بھی ممبر سے آپ سن لیتے ہیں. جناب عباس نے یہ جملہ سنا. خاندان اہل بیت کی جتنی اہم شخصیتیں ہر ایک شمر کو جانتا, ہر وقت چہرے پہ نقاب ڈالتا تھا اس لیے کہ ایسی بیماری میں مبتلا. جناب زینب کو پتا ہے شمر کون ہے, عباس کو پتا ہے شمر کون. واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ مولا علی کے زمانے میں شمر گرفتار ہوا, حسین کی سفارش سے رہا ہوا. علی نے کہا بھی تھا بیٹا حسین تم امام, پتا ہے کہ یہ کون. جناب زینب و عباس کو معلوم, علی کا زمانہ دیکھے. ایک مرتبہ غصے کی عالم میں بل کھا کے رہ گئے, مگر حسین سامنے ہے, عباس نے بہت کنٹرول کیا. دوبارہ آواز, کہاں ہیں میرے بھانجے. تیسری مرتبہ جب یہ جملہ کا, تو گویا جناب عباس جوش کی عالم ابلنے کے قریب ہے. حسین نے کہا عباس تین بار اس نے تجھے آواز دی, جا کے ملاقات کرو. تڑپ کے کہا مولا میرے لیے یہی بات ناقابل برداشت ہے کہ آپ کا قاتل اور مجھے پکارے. مولا میں آپ کے قاتل سے بات کروں یا آپ کا دشمن. حسین نے کہا عباس میں تجھے حکم نہ دیتا, لیکن چونکہ رشتہ داری کا واسطہ دے کے آ رہا تو صلہ رحمی کا اتنا احترام ہے اسلام میں کہ کم از کم بات تو کر لو. پھر تو آپ کو معلوم ہے کہ امان کی بات ہو. حسین کا جملہ سن کہ اگر ویسے آ کے یہ عباس کو پکارتا حسین کچھ نہ کہتے, مگر اس نے ویسے نہ پکارا, واسطہ دیا صلہ رحمی کا. کون سی صلہ رحمی؟ جھوٹی, غلط, بناوٹی, جعلی, کوئی رشتہ نہیں اس کا, نہ ام البنین سے نہ عباس. مگر شام میں ہمیں پیغام ملا کہ اذان و نماز اتنی محترم ہے کہ اگر غلط بھی دی جائے تو اس کے احترام میں سجاد اپنا خطبہ روک لیتا. اور کربلا میں ہمیں پیغام ملا صلہ رحمی کی اتنی فضیلت ہے کہ جھوٹی صلہ رحمی بھی ہو مگر اس کے احترام میں حسین کہتا ہے عباس جاؤ عباس کر کے آؤ. دیکھا اس کی اہمیت کبھی دیکھی اور اس کو نماز کے ساتھ بھی دیکھی. مگر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شمر کو آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, فقط اس لیے کہ لشکر یزید میں اگر کوئی پریشانی تھی. اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ توہین امام ہے, مگر میں یزیدیوں کی زبان سے کہہ رہا ہوں. انہیں حسین سے بھی اتنا ڈر نہ تھا جو ہیبت عباس کی ان کے دلوں میں تھی. واقعاً عباس ایسی ہی شخصیت کا نام. آج چند جملے مصائب تھے, اس بیوی کے پڑھنا ہے کہ جو 9 ربیع الاول کی خوشی میں شریک تھی اور اگلے دن سے پھر سوک شروع ہو گئی. واقعاً عباس ایسی ہی شخصیت کا نام. سیدانیوں کے دل کا سہارا عباس, بچوں کی ڈھارس عباس, حسین کے لیے پشت پناہ عباس. یاد رکھیے کربلا کے بچے کربلا کے بعد بھی پیاسے رہے, ورنہ بازار کوفہ میں ام حبیبہ سے پانی نہ مانگا جاتا, ورنہ شام کے قید خانے میں زینب کو بیٹھ کے نماز نہ پڑھنا پڑتا. مگر عجیب بات ہے کہ نہیں کہ 3 دن کے پیاسے بچے پانی مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد جب پیاس بڑھ گئی تو پانی مانگنا بند کر دیا. کربلا کے بعد بچوں نے پانی نہیں مانگا, اس لیے نہیں کہ پیاس بجھ گئی تھی, اس لیے کہ فرات کے کنارے عباس کا عالم ٹھنڈا ہوا, بچوں کو یقین آ گیا اب کوئی پانی لانے والا نہ رہا. پورے کربلا کے واقعے کسی شہید کا آخری سلام سن لو. حسین نے یہ جملہ کہا تھا اور کمر پکڑ کے کہا تھا الان ان کا سارا ظاہری. عباس تم مرے ہو, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. آسان بات نہیں ہے امام زمانہ کا یہ جملہ کہنا. امامت اتنا بلند رتبہ ہے مگر کہا عباس تم نہ رہے میری کمر ٹوٹ گئی. اور سب سے زیادہ تو عباس پر یقین, عباس کی اس مادر گرامی ام القنین کو ہے جس نے عباس کو اپنا دودھ پلایا ہے, اسے یقین نہیں آ رہا. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ بعد واقعہ کربلا مروان جنت البقیع کے سامنے سے گزر رہا ہے, اس نے دیکھا کہ سامنے محلہ بنی ہاشم کا دروازہ کھلا, کالے کپڑوں میں ملبوس ایک ضعیفہ عصا کے سہارے بقیع کے قبرستان میں داخل ہوئی اور اس قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا جو شہزادی کی قبر کہلاتی ہے اور کہنے لگی شہزادی فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں. مروان نے کسی مدینے والے سے پوچھا ارے ہم غیر ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے, یہ بیوی تو محلہ بنی ہاشم سے آئی, کیا انہیں رشتے داریاں نہیں پتا؟ جواب ملا ارے یہ خود مادر عباس ام البنین ہے. مگر جو کہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا عباس میرا بیٹا ہے, حسن اور حسین کے بعد عباس میرا فرزند ہے, تو ام البنین نے پرسہ دیا لیکن پھر چہرہ اٹھایا, کربلا کا رخ کیا, آواز دی عباس دنیا میرے پاس تیرا پرسہ لے کے آتی ہے مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا میں نے تجھے دودھ پلایا, ارے میرے عباس کو کون مار سکتا ہے؟ عباس علی کا وارث مجھے یقین نہیں آتا. میں دل میں کہتی ہوں انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے, انہیں دھوکا ہو رہا, میرا عباس زندہ ہے مگر بیٹا پھر مجھے یقین آ جاتا ہے میرا عباس مارا گیا, میرا عباس مارا گیا. ارے کب یقین آتا ہے؟ جب سنتی ہوں ننی سکینہ کے تماچے لگائے گئے. میرا عباس زندہ ہوتا تو سکینہ کے تماچے کون لگاتا؟ پھر مجھے یقین آتا ہے جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ سید سجاد کی کمر پر سوڑے برسائے گئے. میرا عباس زندہ ہوتا تو کس میں ہمت تھی امام زمانہ کے کوڑے مارتا؟ آخری جملہ. اور جب سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھین لی گئی, آئے میرا عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی میں کہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا؟ آئے میرا عباس, آئے میرا خداوندہ. مشکل کشا علی ابن ابی طالب کے مشکل کشا وارث عباس علمدار اور ان کی مادر گرامی ام البنین کا واسطہ, بانیان و حاضرین مجلس سمیت ہر مومن اور مومنہ کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. بانیان مجلس و حاضرین مجلس کی تمام مرحومی جن کے لیے آج سال ثواب ہے وہ مرحومی اور کل اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. خدا بندہ ہمیں سیرت اہل بیت سے چلنے کی توفیق عطا فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ کے التماس ہے مرحوم حاجی منجی پیر بھائی, مرحوم حاجی پیار علی ولی محمد, مرحوم حسن علی چھتراج بھوج لاکھانی, مرحوم مونگیا بھائی حسن علی لاکھانی, مرحوم رجب علی روشن علی لاکھانی, باریان مجلس و حاضرین کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ.